الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جمعۃ المبارکہ کے درس میں تسلسل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تر مضامین پر مشتمل ایک جامع سورت، سورت الحجرات، جس میں عقائد و نظریات، احکام، معاشرت و سوسائٹی اور اخلاق کے حوالے سے بنیادی گفتگو جو قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف پہرائیوں میں ذکر کی گئی ہے، سورہ حجرات کے اندر ایک ضبط اور تحریر کے ساتھ، ایک ضبط اور انداز کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات نزول کے اعتبار سے آخری سورتوں میں سے ہے، اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اس کی اخلاقی معاملے کو، اخلاقی شرازے کو مضبوط کرنے کے لیے اور سوسائٹی کو جن چیزوں سے خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور سوسائٹیاں، قومیں، نسلیں، خاندان جن چیزوں سے برباد ہو جاتی ہیں، اس پر خاص طور پر قدغن لگائی جا رہی ہے، اس کے عیب کو، اس کی شرارت کو، اس کے نقص کو واضح کیا جا رہا ہے، اور قومیں، نسلیں، ریاستیں، ملتیں جن اچھی عادتوں، خصلتوں سے پروان چڑھتی ہیں، اس کو سورہ حجرات کے اندر بہت آگے کر کے اس کی اچھائی کو، اس کی بنیاد کو اور اس کے دور رس نتائج کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ حجرات کی تقریباً پانچ آیات کی تشریح ہم نے گزشتہ درس قرآن میں کچھ طوالت کے ساتھ ذکر کی ہے، اس لیے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ سورت اور اس سورت میں ذکر کرنے والی آیات قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہیں، کئی آیات کی تشریح بنتی ہیں، تفسیر بنتی ہیں، اور وہی مضامین جو سورہ نساء کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وہی مضامین جو آپ کو سورہ المائدہ کے اندر منتشر نظر آتے ہیں، پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی مضامین جو سورۃ البقرہ کے اندر تفصیل اور طوالت کے ساتھ نظر آتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے ان تمام مدنی صورتیں جس میں پوری سٹیٹ کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اخلاقیات کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، سوسائٹی اور معاشرت کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اس کی سمری ایک خاص طور پر جو ہے وہ سورہ حجرات میں ذکر کی جا رہی ہے۔ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی مرکزیت کو ذکر کیا گیا کہ ریاست کی بقا بھی اور دین کی بقا بھی اس وقت ہے جب حضور کی مرکزیت کو قبول کر لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی مرکزیت کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، یہاں تک ذکر کیا گیا کہ تمہاری زبان تو زبان، تمہاری فکریں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ مرکزیت تمہارے اندر آئے گی تو صرف یہ نہیں کہ تمہارا دین بچے گا بلکہ دین بچنے کے ساتھ ساتھ تمہاری ریاست کو بھی بقا حاصل ہو جائے گی، کیونکہ مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہو چکی ہے۔ اب آگے چل کر ایک خاص واقعے کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ آیت کا نزول تو ایک خاص واقعے کے ضمن میں ہے، لیکن اس میں موجود ہمارے سوسائٹی کی ایک بہت بڑی برائی کو ذکر کیا گیا ہے، اور وہ برائیاں ایسی ہیں کہ یہ بڑی بڑی سوسائٹیاں قومیں نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اس کا حل بھی قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور قرآن مجید اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر، بدکار آدمی، مردود الشہادہ آدمی، فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے اور تمہیں خبر دے کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا ہے، فلاں لوگوں نے یہ کہا ہے، فلاں لوگ آپ کے بارے میں یہ اقدام رکھتے ہیں، فلاں آپ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، فلاں لوگ آپ کے بارے میں تیاری کر رہے ہیں، اور وہ فاسق ہو، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے فتبینوا، تو پھر اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لو کہ آیا ایسا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، آیا ایسا ہمارے بارے میں کہا گیا کہ نہیں کہا گیا، آیا وہ دوست، وہ شخص، وہ دشمن ہمارے بارے میں ایسا کوئی اقدام کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ تو فرمایا فتبینوا، تو مکمل طور پر اس پر تحقیق کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ضرر پہنچاؤ کسی قوم کو اپنی بے علمی میں، کہ تم افواہوں پر، جھوٹی خبروں پر تم نے یقین کر لیا، کچے کان کے تم بن گئے، اور کچے کان کی وجہ سے آپ دیکھیں گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کچے کانوں کی وجہ سے سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں، رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بدکار فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے بندوں کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ فتبینوا، تو پھر اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کرو کہ تمہارے دوست نے یہ بات تم سے تمہارے بارے میں کی کہ نہیں کی، اور جو قوم تمہارے سامنے ہے وہ تمہارے بارے میں یہ ارادہ رکھتی کہ نہیں رکھتی۔ یہ ہر چیز کے حوالے سے ہو سکتا ہے، رشتے داری کے حوالے سے، کہ جو تم جس بات پر کسی کے کہنے پر خبر رکھ رہے ہو، تو اس کی چاہیے کہ اس پر کوئی اقدام کرنے سے پہلے، اس پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، اپنی تمام تر طاقت اور ہمت کو جوڑ کر اس کے مقابلے پر کھڑے ہونے سے پہلے فتبینوا، تم پہلے تحقیق کر لو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس نے ایسا کچھ کہا ہی نہ ہو، ایسا نفس الامر میں ایسا کوئی معاملہ ہی نہ ہو، ایسا کوئی اقدام ہی نہ ہو، اور ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اور تم اپنی تم ضرر پہنچا دو، تم تکلیف پہنچا دو کسی قوم کو اپنی بے علمی میں، فتصیبوا علی ما فعلتم نادبین، پھر تم کف افسوس، کف ندامت کو ملتے رہو اور افسوس کرتے رہو، ہائے ہر ایک سے تم ایکسکیوز کرتے رہو، مجھے معاف کر دینا، یہ تو غلط فہمی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر اس سے جو قلبی خلیشیں چل پڑتی ہیں، پھر وہ اپنے بدلے کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے معاملے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو ایک لمبا ایک تسلسل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سوسائٹی کی تباہی کی سب سے بڑی چیز یہ افواہیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ افواہیں ہی تمام معاملات کرتی ہیں، بلوے، جھگڑے، حسد، دوریاں، کچے کان کی بنا پر افواہیں، جھوٹی خبریں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو ذکر کرنے کے بعد دوسری جو چیز ذکر کی وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی خبر بہت بڑی کسی بھی حوالے سے پہنچے، تو تم اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ جناب یہ شخص جو خبر لے کر آیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے فاسق کی خبر کو شریعت مطہرہ نے حقوق کے اندر مردود رکھا ہے، کہ وہ حقوق جس میں لوگوں کے معاملات جس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس میں ایسا شخص جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ درجنوں جگہ پر پکڑا گیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو پھر سچوں کو چاہیے کہ اپنے اندر، مثال کے طور پر آپ نیک شخص ہیں، میرے پاس کوئی ایسی روڑ چھاپ آدمی آ کر کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو مجھے چاہیے کہ اگر میں دیندار شخص ہوں تو میں آپ کے لیے حسن ظن رکھوں، اور وہ جو روڑ چھاپ آدمی جس کا نہ کوئی کریکٹر ہے، نہ کوئی کردار ہے، نہ اس کی حیثیت ہے دینی اعتبار سے، وہ ایسی بس روڑ چھاپ آدمی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس کا نہ کوئی اخلاقی بیک گراؤنڈ ہے، نہ مذہبی کوئی بیک گراؤنڈ ہے، تو میری اخلاقی پابندی قرآن مجید رکھتا ہے کہ اس کی بات کو بنیاد بنا کر میں آپ سے جھگڑا نہ کروں، جھگڑا نہ کر سکا تو میں آپ سے حسد بھی نہ کروں، برائی بھی نہ رکھوں، الا یہ کہ اگر میری اور آپ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں آپ سے براہ راست یہ رابطہ کروں کہ آپ نے یہ بات کی ہے، جس الفاظ میں آپ کرنا چاہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اگر براہ راست میں بات کروں گا تو کہیں الجھاؤ پیدا نہ ہو، تو باتوں باتوں میں معلوم کر لیا جائے کہ کیا آپ نے یہ بات کی بھی ہے، ایسا معاملہ ہوا بھی ہے، تحقیق کرنا ضروری ہے کسی بدکار، کسی فاسق آدمی کے کہنے پر۔ لیکن ایسے لوگ جو صالحین ہیں، ثقہ ہیں، دیندار ہیں، متدین ہیں، تو ان کی بات کا اعتبار کرنا جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اس لیے کہ احادیث کا دار و مدار بھی جب راوی پر ہوتا ہے تو راوی اگر جھوٹا فاسق ہوتا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، لیکن اگر وہ سچا دیندار راستگو نیک گھرانے میں نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، شب و روز کے اعتبار سے، اس کے گویا کہ تمام مرحلے اکثریت مدن اس کے تمام تر ایکٹیویٹیز کا جو ہے کہ وہ دینداری کی طرف آتا ہے، تو اس کی بات پر اعتبار کرنا برا نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی جس کو ہم جانتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، یا جسے ہم جانتے نہیں، اس کی صورت، اس کی خصلت، اس کے لباس اور اس کے معاملات کے اعتبار سے کہیں دینداری خوف خدا اس سے نظر نہیں آتا، تو چاہے وہ زمین و آسمان کے قلابے بھی ملا دیں، ہمیں اس بات کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم خود ٹی وی پر آتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، ہم خود ایسے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے کی دنیا اور ہوتی ہے، اور کیمرہ بند ہونے کے بعد وہ شخص اتنا بڑا بدکار ہوتا ہے، یعنی آپ کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھ کر 15 منٹ کے لیے وہ خوف خدا کی تقریر کر رہا ہے، اور آپ کے سامنے زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا ہے، رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اور آپ جناب حیران ہو گئے، اور پھر جیسی کیمرہ، اور آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پر ایسے کلپس بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور جیسی کیمرہ بند ہو گیا ہے تو اس کے بعد گویا کہ قول اور فعل کا ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کا تضاد سامنے آ جائے، اس پر اعتبار کرنا اگر ہے تو پھر اس معاملے کی تحقیق کی جائے کہ جس کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا ہے، جس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ ہمارے گھر میں بھی ہے، عورتوں میں افواہیں پھیلانے کا بہت رواج ہے، سنی سنی باتیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب کہ دو بھائی اگر ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں تو شیطان دل کے اندر ایسے عزائم اور ایسا نقشہ، ایسی صورت، ایسے واقعات خود پیدا کر دیتا ہے، اور نفس الامر میں خارج میں وہ چیز ایسی ہوتی نہیں ہے، اور پھر ہم اپنی جہالت کی بنا پر، شریعت سے دوری، دین سے دوری کی بنا پر جو خام خیالیاں ہمارے دلوں کے اندر بیان ہو رہی ہے، اس کو ہم ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنا نظریہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ شخص ہمارے سامنے آئے تو اس سے پوچھنے کی بنا پر، اس بجائے اس سے ملنے کی بجائے، اس سے تفتیش کرنے کی بجائے، ہم ایک نظریہ بنا چکے ہوتے ہیں اپنے خیال کا، جس کا کوئی خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، اور ہم اپنی پیشانیوں کو تنگ کر اور اپنی ابروؤں کو چڑھا کر اور غصے میں اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سراسر اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، سراسر یہ دینداری کے تقاضے کے خلاف ہے، یہ سراسر اللہ رب العالمین جل مجدہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے سامنے، سب سے بڑا فاسق تو شیطان ہے، شیطان سب سے بڑا فاسق و فاجر ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی نہ کوئی خیال پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے خارج کے اندر نفس سب سے بڑا فاسق ہے، فسق جو پیدا کرتا ہے وہ نفس پیدا کرتا ہے، انسان کی بری خواہشات، کیونکہ بری خواہشات حسد کو چاہتی ہے، بغض کو چاہتی ہے، نفرت کو چاہتی ہے، سوئے زنی کو چاہتی ہے، افواہوں کو چاہتی ہے، ہر اخلاق رذیلہ کو اور اخلاق خبیثہ کو، بری عادت، بری خصلت کو، یہ نفس اس کو چاہتا ہے۔ تو اندر سے جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں یہ نفس کی جانب سے ہوتے ہیں، نفس کبھی آپ کو یہ خیال نہیں دے گا کہ بھائی سے جا کر ملو، نفس یہی خیال پیدا کرے گا، دیکھ وہ فلاں شادی میں تجھے ملا تھا، تجھے سلام بھی نہیں کیا، یہ الگ بات ہے کہ اس بیچارے نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہو، یا دیکھا ہو تو انسان ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہو اور وہ جواب دینا چاہ رہا ہو لیکن اس کی توجہ ہٹ گئی ہو، ایسے معاملات ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب تک تحقیق نہ کر لی جائے تو نفسانی طور پر ہمارے دل، ہمارے دماغ میں نفس ایک نقشہ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے ملے، 5 منٹ مل کے چلے گئے، آپ دیکھیے گا میرے ذہن میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی تحریک شروع ہو جاتی ہے، ہم ابھی یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تحریک شروع ہوگی۔ اب قرآن یہ کہتا ہے جو تحریک شروع ہوئی ہے اگر وہ اچھائی کی طرف لے جانے والی ہے تو یہ رحمانی خیال ہے، محبت کی طرف، اخوت کی طرف، اتفاق کی طرف اور دل جوئی کی طرف، نفسانی بات کو ختم کر کے اسلامی جذبے کی طرف اگر لے جا رہی ہے تو یہ رحمان کی جانب سے، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے۔ لیکن اس لیے کہ جناب اس کے ملنے کا انداز میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، شاید اس کی طبیعت خراب ہو، شاید اس کے ذہن میں کوئی اور بات ہو، کہ آپ اپنی ذہن کی پریشانی لے کر بیٹھے ہیں اور ہر بندہ پریشان ہے، آپ کو یہ توفیق ہوئی کہ آپ اس سے پوچھے کہ تیرے چہرے پر یہ چہرہ جو بجا بجا ہے، یہ مجھے دیکھ کر بجا بجا ہے یا واقعی میں تیرے گھر کا کوئی مسئلہ ہے، تیرے کاروبار کو کوئی مسئلہ ہے، تیری سوسائٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ تو کم سے کم ہم اس بات کی تحقیق کرنے کی بجائے اپنے لیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی پالیسی اختیار کرتے ہیں کہ سارا بینیفٹ اور سارا فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے، دوسرا کچھ بھی کرتا رہے، اس پر کچھ بھی گزرتی رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ جبکہ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام کس بات کو سکھاتا ہے؟ اسلام تو جھوٹ کی نفی بیان کرتا ہے، لیکن ایک سطح پر جا کر ایسے جھوٹ کو جائز قرار دے دیتا ہے کہ جہاں دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے آپ نے اگر بات کر دی کہ نہیں کل تو یہ تجھے یاد کر رہا تھا، اور یہ جو بظاہر غلط بیانی ہے، جو بظاہر جھوٹ ہے، آپ نے اس کی تعریف نہیں کی، لیکن دو دل کو جوڑنے کے لیے اگر ایسی بات کر دی جائے تو صورتاً یہ جھوٹ تو ہے، لیکن یہ بھی اسلام کو محبوب ہے کہ جس سے محبت پیدا ہو رہی ہے، جس میں جس طرح کہ میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر قاضی کو شریعت مطہرہ نے یہ بات کی ہے کہ قاضی وقت جو فیصلہ اس میں کر رہا ہو وہ اپنی طرف سے محبت کے لیے 8-10 الفاظ بڑھا کر بیان کرے، اور یہ جھوٹ نہیں ہوگا، یہ مستحب ہوگا، اجر کی بات ہوگی، کیونکہ وہ جھوٹ، وہ غلط بیانی، جھوٹ کس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو امر واقع کے خلاف ہو، جو ہوا نہیں وہ بیان کرنا، جو ہوا نہیں وہ بیان کرنا اگر فساد کا باعث ہے، بغض کا باعث ہے، نفرت کا باعث ہے، سوئے زنی کا باعث ہے، تہمت کا باعث ہے، دوری کا باعث ہے، کسی بھی قسم کی قلبی، ذہنی اور فکری کجی کا باعث ہے، تو یہ جھوٹ قابل لعنت اور مذمت ہے، لیکن اگر وہ صلح کا باعث بن جائے، دوستی کا باعث بن جائے، بشرطے کہ اس میں آپ کی نفسانی خواہش نہ ہو، آپ کا غرض نہ ہو، بلکہ غرض ان دونوں کو جوڑنا ہو، تو یہ جھوٹ نہیں، یہ سراسر عبادت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت مطہرہ اسلام جو ہے وہ سوسائٹی اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے کس حد تک جا کر احکام کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس تحقیق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو۔ اس پر مفسرین نے جو بات کی ہے وہ شان نزول اس کا سننے کے لائق ہے، جس سے اس آیت کا مضمون اور نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن خامخواہ تو نہیں اترا، کوئی نہ کوئی واقعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، کوئی بات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی معاملہ پیش آیا، اس کے لیے حضور کو تعلیم دی گئی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں رب العالمین کے، تلمیز ہیں رب العالمین کے، خود فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبن، میں اپنے رب کا شاگرد ہوں اور میرا رب جو ہے مجھے آداب سکھاتا ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معلم کائنات ہیں، جب کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جل مجدہ آپ کے قلب منیر پر یا تو وحی خفی کے ذریعے یا واضح طور پر وحی جلی کے ذریعے آپ کے قلب منیر پر اس بات کو واضح کرتا ہے، اور یا تو وہ قرآن کی صورت اختیار کر جاتا ہے جب وحی جلی ہوتی ہے، یا حضرت جبریل کے بغیر آپ کے قلب پر ڈائریکٹ اس علم کو اتار دیا جاتا ہے اور حضور اس کو ذکر فرما دیتے ہیں، تو وہ وحی خفی ہوتی ہے اور اس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے ہوا یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد ہو گیا، یہ سارے غزوات ہو گئے، ایک بڑا مشہور غزوہ ہے غزوہ بنی مستلق۔ غزوہ بنی مستلق میں حارث بن ابی زرار یا حارث بن زرار کے نام سے جو رئیس قبیلہ تھا، غزوہ بنی مستلق میں مستلق قبیلے کا ایک تفصیل ہے اس کی، خیر جب مسلمانوں کی فوجیں اس کے ساتھ آمنے سامنے ہوئی اور اس قبیلے کے ساتھ جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس قبیلے کو شکست ہوئی، بڑا قبیلہ تھا، مسلمان تقریباً 700 کی تعداد کے قریب تھے، اور کئی لوگ اس میں جو ہے کہ وہ گرفتار ہو کر آئے، جس میں میری ماں سیدہ جویریہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، ہماری ماں ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی، اور یہ گرفتار ہو کر آئیں۔ ظاہر سی بات ہے اسلامی جہاد تھا، سورہ انفال میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے، اس کو لوٹ کھسوٹ نہیں کہا جاتا۔ بعض انڈیا کے دلال یہ کہتے ہیں کہ دیکھو محمود غزنوی گیا اور اس نے اتنا مال لوٹ کر لایا، میں نے کہا یہ جو تم روز برہ جو تم بوریاں لوٹتے ہو اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، لوٹنا اس کو کہتے ہیں، یہ بھتہ اس کو کہتے ہیں، یہ ٹارگیٹ کلنگ کو یہ کہتے ہیں۔ جو محمود غزنوی نے کیا تھا وہ شرعی جہاد تھا، وہ جہاد شرعی تھا، اس کے معاملات تھے۔ تو ہندو کے دلدارا بن کر یہ اسلامی مجاہدین پر یہ اٹیک کرنا اور یہ بات کرنا کہ جناب یہ مال لوٹا ہے، یہ کیا، جنہوں نے خدا کی شریعت کو پامال کیا، جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، جنہوں نے زمین کے اوپر سب سے بڑی غداری کی، بربریت کی، اس کے بارے میں قرآن نے شرعی جہاد کا حکم پیش کیا ہے۔ لیکن وہ شرعی جہاد جب وہ اپنے تمام تر شرائط کے ساتھ جمع ہو جائے، جو مسلمان کی گردن کاٹنے کے حوالے سے نہ ہو، بلکہ وہ تمام شرعی تقاضے اس کے موجود ہو جائیں جو شریعت مطہرہ نے ذکر کی ہیں، فقہا نے اس کو مرتب کی ہیں، اس کی ایک صورت محمود غزنوی ہوں یا ماضی قریب کے اندر شہاب الدین غوری علیہ رحمہ ہوں، جو اجمیر شریف کے اندر ہندوستان کے اندر جو جہاد کا سلسلہ رہا وہ شرعی جہاد تھا۔ جتنے لوگ قبضہ ہو کر آئے وہ یقیناً غلام تھے، مسلمانوں کے خلاف سازش تھی، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، قتل و غارت گری تھی، اور میں کہنا نہیں چاہتا آج جو ہندوستان کی صورتحال بن رہی ہے اور جس قسم کا وزیر اعظم ہندوستان کے اوپر مسلط ہوا ہے، اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گری کرنا شروع کرے گا تو پھر پاکستان کے علماء بیٹھیں گے صورت کے لیے کہ اب کیا وہی صورتحال لوٹ کر آئی ہے کہ ہندوستان کو پھر کسی شہاب الدین غوری کی ضرورت ہے، کیا اب ہندوستان پر کسی محمود غزنوی کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اگر شدت بڑھے گی اور 15,000 سے زیادہ نہتے مسلمانوں کو گجرات کے اندر جلا دیا جائے گا تو پھر قریبی ممالک کے مسلمانوں کو اس پر سوچنا پڑے گا، ان کی افواج کو سوچنا پڑے گا، ممالک کو سوچنا پڑے گا. خیر یہ ایک لمبی شرطیں ہیں، لیکن میں بات یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب غزوہ بنی مستلق ہوا تو جب ان کے مرد اور عورتیں اور ان کے مال قیدیاں اور مال غنیمت بنا کر لائے گئے تو اس میں سیدہ جویریہ جو تھی، جو سردار تھا قبیلے کا، حارث بن نبی زرار اس کی بیٹی تھی، وہ بھی گرفتار ہو کر آئیں. حارث بن زرار جو تھے وہ آئے اور مسلمان ہو گئے، سلنڈر ہو گئے بالکل، اور انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور آپ نے ہمارا علاقہ فتح کر لیا ہے، میں قتل کا ارادہ نہیں رکھتا نہ قتال کا ارادہ رکھتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک آگے کیا، اس نے کلمہ پڑھا، لیکن دل میں اسلام اترا نہیں تھا، دل میں ابھی اسلام اترا نہیں تھا. یہ اپنی بیٹی کی فکر میں تھے کہ کس طرح میں اپنی بیٹی کو آزاد کر کے لے جاؤں. آج جب آپ مکہ مکرمہ جاتے ہیں مدینے سے تو آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھتے ہیں جس کو وادی عقیق کہتے ہیں، یہی وہ جگہ تھی. وادی عقیق پر یہ اپنے 100 اونٹ کو لیے کھڑے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دیتا ہوں بطور فدیہ کے اور اپنی بیٹی کو آزاد کراتا ہوں. تو اس میں ہوا یہ کہ جب انہوں نے نظر کی اپنے 100 اونٹوں کو تو اس وقت سب سے بڑی جائیداد، سب سے بڑی پراپرٹی، سب سے بڑا مال یہ اونٹ ہوا کرتے تھے. اس میں چند اونٹ، جس کو بعض علماء نے 2 لکھا، بعض نے 5 لکھا، بڑے سرخ بڑے قیمتی اونٹ تھے. تو حارث بن زرار نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو لے جا کر اس گھاٹی کے پیچھے چھپا دے اور کسی درخت کے ساتھ باندھ دے، اور یہ 98 یا 96 اونٹ لے کر یہ مدینہ منورہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ ہمارے اونٹ لے لیجئے جو 96 کے قریب ہیں یا 98 کے قریب ہیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں. تو سرکار نے مسکرایا، فرمایا وہ 2 اونٹ تم کیوں نہیں لے کر آئے جس کو تم نے وادی کے پیچھے چھپا دیا تھا، وہ 2 اونٹ حارث کہاں پر ہے؟ تو حضرت حارث کے گویا کے چہرے کے اثرات کچھ اور تھے، اور انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ 2 اونٹ میں نے چھپا رکھے؟ فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا اسی رب العالمین نے بتا دیا، اسی رب نے بتایا ہے. اب حارث نے ہاتھ دوبارہ آگے بڑھایا، فرمایا آپ کی 700 فوج میری گردن کو تو جھکا سکی لیکن میرے دل کو نہ جھکا سکی، لیکن آپ کی اس ادا نے میرے سر کو بھی جھکا دیا اور دل کو بھی جھکا دیا، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اس کے بعد کیا ہوا وہ سننے کی بات ہے، لیکن وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے کہ کیوں یہ آیت نازل ہوئی، ایسا کیا خبر کے اعتبار سے، مخبروں کے اعتبار سے، سفارت کے اعتبار سے، ایسا کیا انقطاع تھا، کیا سکم تھا کہ جس کی بنا پر اتنی سخت حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی بات پر اعتبار نہ کرنا. اب تک تو سارے حالات درست ہے، لیکن اس کے بعد ایک واقعہ مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک شخص سے جانے کی بنا پر ہوا تھا، جس کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے. بڑا دلچسپ یہ واقعہ آگے بھی آتا ہے، اور اس سے ہمارے گھر کے سدھار کے لیے، یعنی کہ ہم اس کو سن کر چھوڑ دیں، ہمارے گھر کے سدھار کے لیے اور اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے غلط جھوٹی افواہوں ختم کرنے کے لیے جو قرآن مثبت مشورے دیتا ہے یہ سننے کے لائق ہے. میں کہوں گا کہ صرف آپ یہاں پر بیٹھ کر قرآن کا درس ہی نہ سنا کریں، رمضان شریف آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کے پیچھے خود بھی آ جائیں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، ان سیرتوں کا آپ مطالعہ کریں اور اس کی تفاصیل کا مطالعہ کریں آپ، اور پھر اس درس کو سنیں کہ جب آپ کا خود بھی مطالعہ رہے گا اور یہاں سے بھی آپ سنیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں وہ بات بالکل راسخ ہو جائے گی. اس لیے کہ طالب علم بھی جب اسکول جاتا ہے رات کو اگر خود اس نے کتاب کھول کر نہیں دیکھی ہے تو صبح اسے کوئی سبق یاد نہیں آتا. ہمارے مدارس میں کہا جاتا ہے رات کو تکرار کرو، تو رات کو ہم پہلے زمانہ طالب علم میں بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرنے کے بعد آگے جو سبق آنا ہے اس کو نظروں سے گزارا کرتے، اور اس کے بعد جب استاد کے سامنے بیٹھتے تو جب استاد اس عبارت پر، اس سبق پر تقریر کرتا تو پھر ایسا ذہنوں میں بیٹھ جاتا کہ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن وہ سبق پھر بھولتا نہیں ہے. لہذا آپ کو چاہیے کہ جمعرات کے دن رات کو پہلے آپ سورہ حجرات کو لے کر بیٹھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے بعد جب جمعے میں آئیں تو درس کو سماعت کریں. اس لیے کہ کچھ آپ نے پڑھا ہوگا، کچھ میں نے پڑھا ہوگا، اس سے ایک صورتحال وہ پیدا ہوگی کہ ہمارا دل بھی اسلامی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے بیدار ہوگا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم قرآن کو، دین کو 15 منٹ کی تقریر، آدھے گھنٹے کی تقریر جمعے تک نہ رکھیں، بلکہ یہ دین ادخل فی السلم کافہ، ہم نے پورا پورا دین میں داخل ہونا ہے، اپنے خاندان کو بھی دل میں دین کے اندر داخل کرنا ہے، خود کو بھی داخل کرنا ہے، اپنی خواہش کو بھی داخل کرنا ہے، اپنی فکر کو بھی داخل کرنا ہے. دین کا تصور یہ ہے خود سپردگی، خود کو پورا کے پورا دین کے حوالے کر دینا ہے، اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی، تب جا کر ایسا انقلاب آئے گا جیسا قرآن کریم کہتا ہے. اللہ ہمارے گندے دلوں کو پاک کرے اور ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کا خوگر بنائے، اپنے ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین اسلامی نظام کو قبول کرنے کا دلدادہ بنائے. مغربی نظام سے جو ہم مرعوب اور اس کے دلدادہ بنتے ہیں، جو ایک فرسودہ بیکار اور بالکل دقیان سنوسی نظام ہے جس کا مستقبل کچھ نہیں ہے، یہ نظام جو نظام مصطفیٰ ہے، جو نظام قرآن ہے، جو نظام اسلام ہے، یہ وہ نظام ہے جو صرف ظاہر ہی کو نہیں سوارتا، باطن کو سوارتا ہے، بچپن ہی کو نہیں سوارتا، جوانی کو سوارتا ہے، جوانی ہی کو نہیں سوارتا، بڑھاپے کو بھی نکھار دیتا ہے، اور صرف عمر ظاہری کو نہیں سوارتا، قبر و حشر کو بھی سوارتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس عمر کو غنیمت جانتے ہوئے، تربیت والا مہینہ آ رہا ہے، فکر والا مہینہ آ رہا ہے، علم دین حاصل کرنے والا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں وقت دین کے لیے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. مدارس، مساجد، دروس، دروس قرآن، فرائض کی پابندی، اسلامی لیکچر کا مطالعہ، اسلامی پروگرامز جو صحیح العقیدہ لوگوں کے ذریعے بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہ دروس جو تعلیم دیے جا رہے ہیں، ہم اب اس مہینے کو وقف کر دیں علم دین حاصل کرنے کے لیے. یقیناً یہ ایک مہینہ 11 مہینے تک ہمارے عقیدوں کی بھی اور ہمارے اعمال کی بھی رہنمائی کرے گا. کاش یہ سچی باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں اور میں بھی اس پر عمل کرنے لگ جاؤں، آپ بھی اس پر عمل کرنے لگ جائیں، لیکن توفیق اللہ کی ہوگی. یا رب العالمین تیری توفیق ہمارے شامل حال فرما، اور یہ دنیا کے پیچ و خم کو ہمارے لیے مولا کریم تو آسان فرما. تیرے فضل کے بغیر شیطان سے بچنا ممکن نہیں، نفس سے بچنا ممکن نہیں، تو اپنا فضل ہمارے شامل حال فرما. ھذا من فضل ربی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.